مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے
اسلامی افکار کی
اپنے جن انعامات کا قرآن مجید میں بلند الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، دوسرے الفاظ میں جن انعامات کی وجہ سے بندوں پر اپنا احسان جتلایا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت آپسی محبت، آپسی میل جول، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے قربت اور محبت، یہ اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ اگر آپ اسلام کے معاشرتی احکام کا مطالعہ کریں گے تو اس میں جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر وہ چیزیں نظر آئیں گی جن کے کرنے سے آپسی تعلقات میں رکھنے پڑتے ہیں، آپسی تعلقات کمزور ہوتے ہیں، انسانی معاشرہ اس سے کمزور ہوتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی تمام چیزیں اور ایسے تمام احکام ہیں جن سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسروں سے جوڑ دیا ہے، ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے، ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ زمین کی پوری طاقت بھی اس کے لیے لگا دیتے کہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، یہ کام میں نے کیا۔ اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے کہ اتنی بڑی نعمت آپسی محبت، آپسی میل جول، ایک دوسرے کی قربت، ایک دوسرے کی محبت۔ اس لیے قرآن نے جو الفاظ ایمان والوں کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں اس میں کہا انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر کرتا ہے، ایک بھائی جسے دوسرے بھائی کے دکھ درد میں شریک رہتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے ایک بھائی اپنے بھائی کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اس لیے کہا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کچھ رنجش ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو توڑنے اور کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا ہے، ایک دوسرے کو ملانا ہے، ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے، ایک دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، ایک دوسروں کے دل کو آپس میں ملانا ہے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتلائی ہے۔ اسی لیے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے جو صفات بیان کیے ہیں ان میں کچھ صفات یوں بھی، ایک جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپس میں ان کو کیسے رہنا چاہیے یہ بتایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ذمہ داری بھی بتائی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اچھے کاموں کا انہیں حکم دیتا ہے، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی اگر شریعت کے خلاف کام ہے اس پر محبت سے روکتا ہے، روکتا ہے۔ ذمہ داری ہے مومن کی، دوست ہونے کی نشانی ہے، محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ نشانی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ وہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ان کو بھلائی ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. دوسری جگہ تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کی صفت فرمائے، اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی صفت یہ تھی کفار کے مقابلے میں بالکل دیوار بن جاتے تھے، مضبوط دیوار کی طرح، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی نرم، انتہائی رحم دل، انتہائی مہربان. ایمان والوں کی صفت فرمائے، اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی نرم ہوتا ہے، سامنے والے کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، سامنے والے کے سامنے نرمی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو انتہائی سخت ہوتے ہیں. ایک اور جگہ ہے ساتھ فرمایا ایمان والوں کی صفت، جو لوگ صحابہ کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جو لوگ صحابہ کے بعد آنے والے ہیں ان کی کیا صفت ہوتی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے ایک تو اپنے پیشروؤں کے لیے دعا کرنی چاہیے مغفرت کی. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کے سلسلے میں کیا دعا کرنا، یہ کہا کہ مومن یہ دعا کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کسی مومن کے سلسلے میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی جلن نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو. یہ دعا کرنے کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا پاک بنائیے، ایسا صاف بنائیے، ایسا پاکیزہ بنائیے کہ کسی مسلمان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی دھبا بھی نہ ہو، نفرت کے آسان بھی نہ ہو. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ مومنوں کی صفت قرآن میں بیان کی گئی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا المؤمن یألف ویؤلف، مومن ایک دوسرے سے جڑنے والا ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے جڑتے ہیں. یعنی ایمان والے کے اخلاق اتنے نرم اور اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ایمان والوں کی یہ تعریف فرمائی کہ آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اپنے دلوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری اور پھر دوسرے ٹکڑے میں فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، من لا یألف ولا یؤلف، کہا کہ ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو دوسروں سے جڑ کر رہتا نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس سے جڑ کر اور مل کر رہنا چاہتے نہیں ہیں. دوسرے الفاظ میں ایسا بدکردار آدمی، ایسے برے اخلاق والا اور بری صفات والا آدمی جو دوسروں کے ساتھ مل کر رہتا نہیں ہے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں فرمایا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ شخص معاشرے کے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا جو دوسروں سے مل کر رہنا چاہتا نہیں اور دوسرے بھی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے قریب آنا اور اس پہ جڑ کر رہنا چاہتے نہیں ہے. یہ حدیث میں صاف فرمایا. دوسری جگہ دوسرا پہلو اس کے مقابلے میں آپسی انتشار کو، آپسی اختلافات کو، آپسی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ساتھ ذکر کیا. ایک آیت میں تین قسم کا عذاب فرمایا، عذاب تین قسم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انتہائی دھمکیان انداز سے اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات سے بھی قادر ہے کہ آسمان سے ان پر کوئی آفت لے آئے، زمین سے کوئی آفت لے آئے، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، آسمان سے بارش ایسی آ جائے طوفانی کے لوگ تباہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، اس طرح کے عذاب لانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو پہلی قسم عذاب کی یہ فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب لے آئے۔ دوسری چیز فرمائی، اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زمین سے کوئی عذاب لے آئے۔ تیسری شکل فرمائی، یا اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر اختلافات پیدا کرے اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کر آپس میں تکلیف میں مبتلا کرے، اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ یعنی آپسی دشمنیاں، آپسی اختلافات، آپسی رنجشیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ کچھ ظاہری عذاب ہوتے ہیں، کچھ اندرونی عذاب ہوتے ہیں، تو اندرونی عذاب آپسی انتشار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب کے زمرے میں داخل کیا ہے۔ اور آپس کی دشمنیاں کن کی ہوتی ہیں، آپس میں لڑتے کون ہیں؟ قرآن نے منافقوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے والے ہیں۔ منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا منافق وہ کہلاتے ہیں جو دل سے تو مومن نہیں ہوتے ہیں، صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقوں کے سلسلے میں اتنی سخت وعید سنائے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے بڑا عذاب ان کو ہوگا۔ ان کا تعارف کرتے ہوئے کہا بعضهم بینهم شدید، یہ منافق ان کے آپس میں دشمنیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں متحد ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں مختلف ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی بتلائی کہ ظاہر سے تو ملے ہوئے رہتے ہیں، اندر سے دل ایک دوسرے کے خلاف ہے، دل ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، دل ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے، یہ منافقوں کی نشانی بتلائی، ایمان والوں کی نشانی نہیں بتلائی۔ اسی طرح سے یہود و نصارا کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے صاف کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارا کی کوئی حقیقت نہیں، نصارا کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی یہودی نصارا کو غلط قرار دیتے ہیں، نصارا یہودیوں کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن دشمنی اتنی ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر کھلے رہتے ہیں۔ یہ یہود و نصارا کی نشانیاں تھا۔ اور مزید کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولی، پھر کہا کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ناکام ہیں، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف مضامین لکھ کر ایک دوسرے کو گرانے کی اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارا کی علامت بتائی، اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں جس میں سیدھے اختلافات سے روکا گیا ہے، کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں انتشار مت کرو۔ دوسری جگہ کہا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ان لوگوں کی طرح تم مت بننا جو کتاب کے آنے کے بعد آپس میں اختلاف کر بیٹھے، یعنی یہود و نصارا ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی پھر بھی آپس میں لڑ بیٹھے، تم ان کی طرح مت بننا۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور اس جماعتوں میں، ٹولیوں میں، گروپ بندی میں الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ دین کی بنیاد پر خرافاتیں لا کر اپنی نفسانیت کو لا کر دین کو تقسیم کرتے ہیں اور پارٹیوں میں گروپوں میں اور جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں, اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی وارننگ دی جا رہی کہ مومن کو دین کی بنیاد پر آپس میں کبھی لڑنا نہیں چاہیے, دین کی بنیاد پر گروپوں میں پارٹیوں میں جماعتوں میں کبھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہ وارننگ دی جا رہی ہے. اور یہاں تک حدیث نے صاف فرمایا کہ من فرق بین امر المسلمین وہی جمیع فضربوه بالسيف كائنا من كان او كما قال عليه الصلاة والسلام, کہا کہ مسلمان جب آپس میں متحد ہوں ایسے موقع پر اگر مسلمانوں میں کوئی اختلاف پیدا کرتا ہے ان میں انتشار پیدا کرتا ہے تو اس کو اس کی گردن تلوار سے اڑا دیجیے چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. کتنی سخت وہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان جب آپس میں جڑے ہوئے ہوں ایسے موقع پر کوئی مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہاں کہ اس کی گردن اڑائیے چاہے کتنا بڑا آدمی کائن من کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو, آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. اس لیے کہ آدمی ذاتی طور پر کتنا بڑا ہو اس کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے لیکن امت ٹوٹے گا امت کو توڑے گا اس کا نقصان پوری امت میں ہو جائے گا. تو ایک آدمی کے فائدے کے لیے پوری امت کے نقصان کو اسلام کبھی گوارا نہیں کر سکتا. تو اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں تو ہمیں آج اس کی ضرورت ہے. آپسی اتحاد اور اتفاق کتنی بڑی چیز ہے, اس میں طاقت ہے. جو قوم متحد رہتی ہے وہ طاقتور رہتی ہے, آپس میں ان کی محبت رہتی ہے اور سب سے بڑھ کر دشمنوں کے دلوں میں ان کا روب اور ان کا دبدبا رہتا ہے. لیکن جب آپس میں مسلمان لڑ پڑتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, امت کی طاقت منتشر ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے دلوں سے ان کا روب ان کی حیبت ان کا دبدبا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا والا تنا جاؤ فتب کرو وطن حضری حکم, تاکہ آپس میں اختلافات مت کرنا تم ناکام ہو جاؤ گے. سختی سے کہا آپس میں اختلافات مت کرنا تم ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی, ہوا اکھڑ جائے گی. اسے غبارہ اڑتا رہتا ہے ہوا نکل جائے تو دھڑ سے گرتا ہے کوئی وقت نہیں رہتی ہے. ایسی امت جب آپس میں لڑ پڑتی ہے پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے, پوری حیبت ختم ہو جاتی ہے, پورا اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ غارت ہو جاتی ہے. دشمن کبوں اور چیل کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے اس پر کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے اور کتنا بڑا مقام ہے آپسی محبت کا آپسی الفت کا. اس کے لیے کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک معاشرے میں رہیں گے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے لیکن آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کچھ دبنا پڑتا ہے, کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں پر اپنی زبان کو خاموش رکھنا پڑتا ہے تاکہ ملت جڑی رہے. اسی لیے کہا وصبروا, اگر امت کو بچانے کے لیے اگر اتحاد سے رہنے میں اگر کوئی دشواری پیش آئے کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ اس پر صبر کیجیے, آپ اتحاد پر ڈٹے رہیے, اپنے نفس کو دبائے رکھیے. نفس بدبودار چیز کی طرح ہے. بعض بزرگوں نے مثال دی ہے گوبر ایسے ہوتا ہے گوبر گوبر بدبودار ہوتا ہے. گوبر کو اگر ناریل کے درخت کے نیچے دبا کر ڈالا جاتا ہے تو وہ اچھا پھل دیتا ہے, اگر اسی گوبر کو اوپر رکھا جائے تو بدبو سے سب کو تکلیف ہو جاتی ہے. نفس نفس ابھارتا ہے غلط چیزوں پر, نفس غلط چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے, نفس ہمیں ورگلاتا ہے. اگر ہم اپنے جذبات کو دبائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں پر ایسے انعامات ہوں گے ایسے الہامات ہوں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم نے نفس جن چیزوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے زبان پر اس کو لا کر معاشرے میں اس کو عام کرنا شروع کر دیا تو ایسی بدبو پھیلے گی کہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے ملت بھی برباد ہو جائے گی. تو اس کی آج ضرورت ہے, پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارا ایک لفظ ملت کی پوری اتحاد کی دیوار کو توڑ سکتا ہے, ایک لفظ لفظ بولنا ہے تو پھونک کر بولنا ہے، ایک لفظ لکھنا ہے تو پھونک کر لکھنا ہے، پتہ نہیں اس کا اثر کیا ہو جائے۔ ہم نے کہہ دیا، خاموش ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے ملت کے اندر ہمارے ایک لفظ کی وجہ سے۔ ہم نے لکھ دیا، خاموش ہو گئے، لیکن اس کی وجہ سے ملت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اس صفت پر کاروائی کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ تو آپ کو رکاوانا